نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے تھوڑی سی باتیں دوسرے پارے کے بارے میں اور سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ لفظ امہ یعنی الف میم میم یا حمزہ میم میم اس سے شروع ہونے والی آیات کون سی ہیں صرف ایک ہی آیت ہے آج کے ہمارے اس پارے میں کہ جو ہمیں لفظ امت کی طرف اشارہ دلواتی ہے اور وہ آیت نمبر 143 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں بھی اور کیونکہ تفسیر میں یہ سب کچھ ہو جانا ہے تو یہاں اس کی بات نہیں لیکن یہی اس پورے پارے کا تھیم ہے ہمارے اس دفعہ کے دورے قرآن کا پورا تھیم اس دوسرے پارے اور اسی طرح سے سورۃ آل عمران میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو اس میں ملے گا کہ کس طرح اللہ کی ذات نے ہم سب کو اتنے خوبصورت طریقے سے ایک قوم سے اٹھا کر امت بنانے کا سبق دیا اور جتنا زیادہ ہم اس کو سیکھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا ایک اور آیت بھی ہے آج کے اس بارے کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے 213 کانن ناس امتم واحدتن سب لوگ ابتدا میں ایک ہی تھے اور وہ کیا تھے مسلمان تھے فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں نبیوں کو بھی بھیجا جو خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے وانزل معہم الکتاب بالحق اس آیت کا تھیم اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے پھر وہی اختلافات کا حل نظر آتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم اس ساری چیزوں کو الگ لے کر چلیں اب چلتے ہیں پارے کی ابتدائی آیتوں کی تھوڑی سی ڈیٹیل کیونکہ بیک گراؤنڈ سمجھے بغیر ہم ان آیات کو سمجھ نہیں سکیں گے ہوا کیا کہ پچھلے پارے میں آپ سب نے بھی دیکھا اور الحمدللہ یہ چیز موجود ہے تین بار اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہود جن کو بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ان کو تین دفعہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہہ کر ریمائنڈرز بھیجے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں دنیا کی امامت کے لیے چنا ہے تمہیں بہت بڑا کام دیا ہے تم نبیوں کی امت ہو تمہیں اللہ نے بہت ساری خوبیاں دی ہیں لہٰذا حب دنیا چھوڑ دو اور اس کام کو کرو لیکن ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے بعد پہلا پورا پارا جو ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان سے جو امیدیں تھیں اس کے بارے میں پڑھا اب دوسرے پارا جو پورے کا پورا ہے آپ کہہ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ امت کو منتقل کر رہے ہیں پہلے جو کام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لینا تھا وہ نہیں کر رہے تھے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ادارے میں کوئی شخص بہت عرصہ تک ایک پوسٹ پہ ہو لیکن آپ اس کو بہت سارے موقع دے چکے ہوں ریمائنڈر دے چکے ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو سنبھالیے ٹھیک کیجیے ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے تو جب وہ کوئی نوٹس نہیں لیں گے تو پھر اخیر آپ ان کو کیا کہیں گے کہ اچھا ابھی پھر ہم آپ کی جگہ کسی دوسرے کو لے کے آ رہے ہیں اس بارے میں خطاب کا رخ بنی اسرائیل سے ہٹ کر امت مسلمہ پسا رہا ہے یعنی اب اللہ تعالیٰ وہی منصب وہی منہج اور وہ خوبصورت طریقہ وہ کام جو کسی اور کو دیا ہوا تھا وہ آج مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں تو پہلی بات تو لکھ لیجئے کہ تبدیلی امت امت کا منصب چینج ہو رہا ہے یہ اس کی علامت تھی اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو دنیا میں چینج آتی ہے نا مثلا اگر مثال یہ کہ ایک بردر محمد ہے وہ سب پریزیڈنٹ تھے اب اس کے بعد کسی بردر احمد کو پریزیڈنٹ بنانا ہے تو ایک تقریب حلف برداری یا کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا جس سے لوگ سمجھتے ہیں اس کے لیے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا معاملہ پیش کیا اس کی بھی تھوڑی سی حکمت آپ کو سمجھنی چاہیے کیونکہ یہ آیات بہت طویل جائیں گی تو بعد میں ذہن میں کوشچن آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ خانہ کعبہ کی طرف مکر کے نماز پڑھتے تھے ہر نبی کا قبلہ ہی بیت اللہ تھا لیکن یہ بنی اسرائیل ان کے دور میں ایک ایسا دور آیا کہ انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا تب سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک لوگ بیت المقدس ہی کی طرف مکر کے نماز پڑھتے تھے اب ہوتا کیا تھا کہ اسلام میں دین کے احکامات تدریج سے آئے گریجولی جب آئے تو ہوا کیا کہ جب کوئی حکم ابھی تک نہ آیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ہی دین پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے تھے اور دوسری بات ہے اگر آپ لوکیشن تھوڑی سی سمجھتے ہیں نقشے میں تو یہاں مکہ ہے یہاں مدینہ ہے اور یہاں بیت المقدس ہے جب آپ مکہ میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے سامنے قبلہ بھی ہوتا ہے اسی کی ڈائریکشن میں آگے بیت المقدس بھی ہے یعنی استقبال قبلتین بولتے ہیں اس کو کہ ایک ہی طرف منہ کریں تو دونوں ہی قبلے سامنے آ جاتے تھے مکہ میں تو اسی طرح ہوا 13 سال تک کوئی مسئلہ نہیں اٹھا کوئی نو پرابلم تھا مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اب دو تین ریزنز تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا پہلی بات دیکھیے کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو طریقہ کار آج مجھے اور آپ کو بھی سکھایا گیا کہ جب آپ کسی شہر میں, کسی ملک میں, کسی نئی جگہ پہ دین کا کام کرنے آئیں, تو پہلے سے موجود دینداروں کو اپنا مخالف بنانے کی بجائے, ان کو اپنے لیے کوئی تھریٹ فیل کرنے کی بجائے آپ ان کو اپنا دوست بنائیں, دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں, انہیں کہ آئیے آپ اور ہم مل کے کرتے ہیں, کچھ آپ کے لوگ کچھ ہمارے لوگ. اور یہ بیسٹ پالیسی ہے جو اللہ کے نبی سے الحمدللہ ہم نے بھی سیکھی. جس ملک میں بھی دنیا میں گئے ہیں, جس شہر میں بھی گئے ہیں, سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو تحائف اور ہدیہ اور اچھی پیشکشوں کے ساتھ بھیجا کہ آئیے مل کے کام کرتے ہیں, کیونکہ دین کسی کا میراث نہیں ہے, یہ کسی کے نام کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک نیا پروڈکٹ آپ اپنے سٹور میں ڈال لیں تو آپ کا سٹور اور خوبصورت ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض دفعہ تعصب اور فرقہ واریت اور گروہ بندی اور جماعت اور نام اور نہ جانے کیا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر نئے کام پر عام لوگ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی چیز مل رہی ہے, لیکن پہلے سے جو دین کا کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سا تھریٹ فیل کرتے ہیں. سیم یہی سچویشن مدینہ کے یہود کی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ وہ پڑھتے ہیں تعالیٰ بدرو علینا, عام لوگ تو اتنے خوش تھے کہ مدینہ کے راستوں میں نکل آئے اور آپ کا ویلکم کر رہے ہیں. ہر شخص کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی کس کے مہمان بنیں گے. ابو یوب الانصاری اور بڑے بڑے سردار تک اس خواہش میں تھے, وہ تو خوش تھے. لیکن مدینہ کے یہود جو اس وقت کے مذہبی لوگ تھے, وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ریلیجسلی پریزنٹ کرتے تھے, وہ بہت پریشان تھے. تو اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ کہیں ان کو تھریٹ نہ فیل ہو تو ہم بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. فرق کیا پڑتا ہے, بیت اللہ بھی اللہ کا ہے, بیت المقدس بھی اللہ کا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی کوئی واضح اشارہ نہیں تھا, یس اور نو نہیں تھی, تو 16 to 17 منتھ یعنی ہجرت کر کے آنے کے تقریباً 1.25 سے 1.5 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. وجہ سمجھ آ گئی آپ کو, ابھی حکم کوئی نہیں آیا تھا, دوسری بات ہے یہود کو مانوس کرنے کے لیے, اور پھر تیسری بات اس میں ایک اور بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے. کیسے؟ جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ تو ہجرت کر کے اللہ کو دکھا چکے تھے کہ اللہ ہم تو تیرے راستے میں اپنے گھر بھی چھوڑ دیں گے, مال بھی چھوڑ دیں گے, لیکن جو لوکل لوگ تھے, انصار تھے, ان کا امتحان باقی تھا. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ لوگوں کو دین کے نام پر کچھ چیزیں پھر اتنی زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی بجائے ان چیزوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں, ظاہر پرست ہوتے ہیں. اگر ہم سمجھ لیں قبلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فوکل پوائنٹ دے دیا کہ تم سب ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہیں یا ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں, بلکہ کیا ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, سورۃ الاعلیٰ فی قریش میں ہم پڑھتے ہیں, بس چاہیے کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی. لہٰذا ہمارا رخ کعبہ کو نہیں ہے, وہ تو ایک ڈائریکشن ہے, پوری دنیا کے لوگوں کو ایک طرف سے جمع کر کے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے اور مدینہ کے لوکل لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ اللہ کے حکم کی عبادت کرتے ہیں یا ظاہری طور پر اس بلڈنگ کی عبادت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے, جب دین میں روح نہیں ہوتی تو لوگ ظاہری چیزوں پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ دین کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. جیسے آج ہم مسلمان بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں, نماز میں ہاتھ کہاں باندھے, سجدہ کہاں کیا جائے, نماز کا طریقہ کیا, یہ ظاہر ہے, اس پہ اتنا لڑتے ہیں لیکن نماز کی ریچول جو ہے اس کو بالکل دور کر دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک سخت حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین ایک نماز کے حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا. وہ سب اب ہم پڑھیں گے, میں پہلے اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ اس کو انجوائے کریں. اللہ کے نبی کی بھی خواہش یہی تھی کہ آپ مکہ کی طرف ہی منہ کریں, کیونکہ بچپن سے عادت تھی, ہمیں مکہ سے اتنی محبت ہے جو کہ کبھی کبھار جاتے ہیں اور عمل بھی ہمارے اتنے اچھے نہیں, تو جو وہاں رہے پلے بڑھے اور جن کو اللہ سے محبت تھی ان کو کتنی محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی خواہش پر بھی یہ ایک چوتھی وجہ تھی کہ آپ نے پھر قبلے کا حکم دیا. عین نماز کے دوران قبلہ چینج ہوا, وہی آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت میں چینج کیا, صحابہ میں کوئی بولا بھی نہیں, جدھر آپ مڑتے گئے ادھر مڑتے گئے, حتیٰ کہ اس طرح یو ٹرن لیا پورے کا پورا, یعنی اگر ادھر مرد تھے اور ادھر پیچھے عورتیں تھیں تو پورے کا پورا گھوم کے وہ مرد ادھر آگے اور عورتیں ادھر چلی گئیں. کوئی کیوس نہیں ہوا, کوئی اس وقت کھڑا نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں کہا, اور وحی خفی تھی, کوئی اونچی آواز سے نہیں ہوا, کسی کو نہیں پتا. اس سے پتا چلتا کہ صحابہ اللہ کے نبی پر کتنا ٹرسٹ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ہم سب کے سامنے رکھ کر ایک بات بتا دی کہ بندہ مومن کا دل کمپس کی طرح ہوتا ہے, جدھر اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دے وہ ادھر ہی مڑ دیتا ہے. اور اسی کے بیچ میں پھر وہ آیت آئے گی, اللہ تعالیٰ نے یہ وقت سے پہلے اتار دی, سیاقول کے لفظ میں پتہ چل رہا ہے کہ سون اٹ ول ہیپن, آنے والے وقت میں ایسا ہوگا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ دیکھیے اب ایک وقت آنے والا ہے، آپ مینٹلی پریپیئر رہیے، چینج آئے گی آپ کی زندگی میں اور کیا ہوگا. آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. یہاں نوٹ کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی چینج کو فوراً ڈسکس کرنے لگتے ہیں، اللہ ان کو نادان کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، کسی بھی سوسائٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کچھ کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بڑے ہمبل، لیٹ سی، ٹیک اٹس ایزی، نو پرابلم، اٹس اوکے. لیکن کچھ ہوتے ہیں فوراً ریئیکشنری، ذرا سی بات سنی غصے میں آ گئے، ذرا سی بات سنی جوش میں آ گئی. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں اگریسو نہیں ہونا چاہیے. ایمان والا ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، ٹھنڈے صبح کا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ریئیکشن آپ پر آئے گا، لیکن آپ نے فکر نہیں کرنی. اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں تو ریئل قبلہ بدلا تھا. آج جب ہماری زندگیوں کے قبلے بدلنے لگتے ہیں تو ہماری دوستیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے بھی اسی طرح شور مچانے لگتے ہیں. زندگی اللہ کے حکم کے مطابق جب آپ گزارنے کا دل سے ارادہ کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیے ایک دفعہ تبدیلی قبلہ والا معاملہ ضرور ہوگا. کرنا کہ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، میں مشرق میں رہوں یا میں مغرب میں جاؤں، مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کر اصل حکم کو نہ بھولو. اللہ جسے چاہتا سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر پورا دورہ قرآن ہمارا اس دفعہ بیس کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو. یہاں آپ دیکھیے لفظ امت وسط کو ہائی لائٹ کیجئے. وسط، واسطہ، وسیلہ، اس کے بہت مختلف خوبصورت معنی سمجھ آتے ہیں. لیکن اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا میں ہدایت کا پیغام انبیاء کرام کے ذریعے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے بعد دوسرا نبی آتا گیا اور لوگوں کو اللہ کی بات بتاتا گیا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی کثرت ہو گئی، ایک نبی اگر دنیا کے ایک خطے میں پیغام دیتا ہے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ساری دنیا میں اس کی طرف سے بات جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. اب یہ باتیں اتنے غور سے سنیں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا اندر سے دل خوش ہوگا کہ میری یہ شان ہے، کیونکہ یہ باتیں اس وقت میری اور آپ کی ہو رہی ہیں. کل تک جو کام نبیوں سے لیا جاتا تھا، اور وہ کیا؟ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آج وہ کام امت محمدیہ سے لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کو دین کا پیغام کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دو گے. آپ اور میں ذرا سوچئے، یہ پیغام جو اس وقت جو قرآن میری آنکھوں کے سامنے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ذرا آپ اس کے بارے میں سوچئے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، بل ہوا کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں نازل کیا. یہ سب کیسے ہو گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عرش سے، لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پہ آ گیا، یہ نزول اول تھا. وہاں سے فرشتہ بیچ میں ملا، جبرائیل علیہ السلام. ہر نبی پر فرشتہ جبرائیل ہی تھا جو نبوت لے کر آئے. تیسرا محمد رسول اللہ کا قلب، یعنی اللہ، فرشتہ اور قلب رسول، یہ تین کڑیاں تھیں اس وحی کی آمد میں. میں اور آپ اس میں چوتھی کڑی ہیں، یعنی اللہ نے نبوت کی گولڈن تار کے اندر امت مسلمہ کو ایک چوتھی کڑی کی طرح ڈال دیا کہ او لوگو، تم اتنے اہم ہو، تمہیں اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے. تم سو سو کے زندگی نہ گزارو، تم کھا کھا کے زندگی نہ گزارو، تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، تم ان کا واسطہ ہو. یو آر دا مین ٹو کنیکٹ دیم ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، یو آر دا کنیکٹر. کون کنیکٹ کرے گا جو خود کنیکٹ ہوا ہوگا؟ آج اگر ہم خود اللہ سے نہیں جڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ جس طرح جسم کے اندر خون ہے نا، جسم کے ایک ایک ریشے رکت پہ وہ خون جاتا ہے تو انسان زندہ ہے، اس طرح یہ امت خون کی طرح انسانیت میں دوڑتی پھرتی ہے. جب امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے पूरी दुनिया में इस्लाह है। ये पूरी दुनिया में जो इस वक्त बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन और जंगे और कत्ल और बेहयाई और गेयज़्म और न जाने क्या कुछ है, इसकी वजह यह कि हम मुसलमानों ने काम करना छोड़ा हुआ है। एक हफ्ता आपकी इस शहर की जो भी कम्यून है अगर उसमें क्लीनिंग का डिपार्टमेंट हड़ताल कर दे, सिर्फ एक वीक के लिए आपके शहर में सफाई ना हो, तो आप देखिएगा कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। ट्रैश की बू आएगी, मक्खियाँ होंगी और गटर उबल रहे होंगे, ये जाहरी गंदगी है। तो जब उम्मत मुस्लिमा जिसने इखलाकी सफाई करनी थी, जिसने क्लीनिंग करनी थी, जब वो अमर बिल मारूफ छोड़कर अपनी ही जात को सजाती और संवारती और अपने ही आप को बहुत ही बड़े से बड़े लेवल पर रखती जाएगी, तो दुनिया में फिर ये गंदगी फैलती है जो आज फैली हुई है। आज आपको और मुझे ये वजह समझ आ जानी चाहिए कि आज अगर लोग गंदगी में है, फोहश में है, शराबी हैं, जिना आम है, तो इसकी वजह यह कि हमने इतना खूबसूरत दीन उनको नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे और आपको ये किताब दी थी कि जाओ तुम दूसरों को दो। क्या मैं और आप इस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं? क्या मैं इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे, अपने शौहर के कंधों पे, अपने बच्चों और अपने हर साथी के कंधे पे महसूस करती हूँ कि ये कुरान मैंने आम करना है? अगर आज हर बंदे तक कुरान नहीं पहुंचा दुनिया के, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? अगर आप देखिए DHL और जो भी FedEx कंपनियां बड़ी बड़ी, अगर ये सिर्फ एक हफ्ता हड़ताल कर दें कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, तो हो सकता है कि आधी दुनिया का काम खत्म हो जाए। कितने कीमती डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर चल रहे होते हैं। तो किबले की तब्दीली असल में उम्मत की तब्दीली थी कि यहूद को भी बता दिया और मुसलमानों को भी बता दिया, उनकी बातें तुम पढ़ चुके हो पहले पारे में। यहां से अब देखिएगा पूरा दूसरा पारा उम्मत मुस्लिमा के लिए डूज एंड डोंट्स का। चलो उनको छोड़ दो, उन्होंने जो नहीं किया कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, तुम्हें अल्लाह अब ये कुछ बता रहा है, अब तुमने मानना है। इसी में आयत बिर आएगी जिसके अंदर एक खुलासा है और उसके बाद पूरा पारा उसके ऊपर चलता है। तो लिहाजा हमने इसको इस सोच के साथ सुनना है कि हमने इंशाल्लाह इस नीयत के साथ इस कुरान को सुनना है कि हम लोगों के लिए बीच में वास्ता बने। आज मेरी और आपकी जिंदगी का अगर मकसद ये बन गया ना कि हमने लोगों को अल्लाह से जोड़ना है, तो वल्लाह ही हमारा वही मुकाम होगा जो नबी सल्लम के सहाबा का था। हम ये तो नहीं कह सकते हम नबी बनेंगे, आप कह लीजिए कि नबूवत खत्म हो चुकी, कार नबूवत अभी बाकी है। कार कहते हैं काम, नबूवत खत्म हो चुकी, नबूवत वाला काम बाकी है। और नबियों का काम क्या था? आप पढ़ें सूरत हुजरात में अल्लाह ने नबी के लिए क्या कहा कि नजीरम व बशीरन दायन इलल्लाह सिराजम मुनीरा। तो अल्लाह के नबी के साथ क्यामत के दिन अगर नजरें मिलानी है, उनसे आंखें मिलानी है, तो हम सबको उम्मत वसत का किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें अल्लाह के बंदों पर रहम खाना पड़ेगा। मैं जब किसी गोरे चिट्टे खूबसूरत इंसान को देखती हूँ और धुत है नशे में और उसको अपने कपड़ों की होश नहीं, तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं कहती हूँ शायद ये सिस्टर क़यामत के दिन हम में से किसी मुसलमान का दामन थाम लेगी कि तुम किस तरह से ये काम करते हो। इसलिए कि अल्लाह की ये खूबसूरत किताब सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं थी, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम। तो आज इस नीयत से दुआ करें कि अल्लाह जो जिंदगी पिछली गुजरी, जो गुजर गई उसकी तो बात मैं नहीं करती, तू मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मेरी जिंदगी का टारगेट बड़ी चीज अल्लाह का दीन फैलाना होगा, बाकी खाना पीना पढ़ना पढ़ाना बच्चे पालना ये सेकेंडरी फेज है। और ये सारा कुछ ढल के एक ही बन जाता है, आप खाएंगे पिएंगे पढ़ेंगे दुनिया में काम करेंगे, इस सोच से पढ़ेंगे कि हमने इस दुनिया में अच्छे मुसलमान बन के जीना है, शहादत हक की गवाही देनी है। ये जो हम सबको बड़ा शौक है ना शहीद होने का, लेकिन ये कहते हैं गोली ना लगे लेकिन शहीद हो जाए। याद रखिए शहादत की मौत उसको आती है जिसकी जिंदगी शहादत हक की गवाही देते हुए गुजरेगी। आज अगर अल्लाह का पैगाम फैला रहे हैं, इंशाल्लाह देखिए अल्लाह आपको मौत भी शहादत की देगा।